أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح
بشرم بين يدي رحمته إلهم الله قال الله وما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إلهم الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا اور یقینا ہم نے ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح بھیجا ان اعبدوا اللہ اس مقصد کے لیے اس یہ کہتے ہوئے گویا کہ ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ عبد اللہ کہ اللہ کی بات کرو فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ تو اچانک یہ دو آپس میں جھگڑنے والے اور بحث کرنے والے فریق بن گئے گروہ بن گئے ایک وہ جو حضرت ثمود کے ساتھ تھے نہ صالح حضرت صالح کے ساتھ تھے اور دوسرے جو ان کی قوم ثمود کے ساتھ قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه انہوں نے کہا اے میری قوم تم برائی کیوں جلدی چاہتے ہو بھلائی سے پہلے لولا تستغفرون اللہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے یہاں برائی سے پہلے بھلائی سے پہلے برائی چاہنا یہ کیا مطلب ہے کیوں جی محمد صاحب صاف ہے بتائیں اگر ہم صالح سے وہ کون سا عذاب طلب کرتے تھے اونٹنی کی کھونچیں کاٹنے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تیار اور حضرت صالح نے ان کو متنبع کیا تھا تو تستاجدون بالسیئات معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ضرور یہ کرنا ہے اور یہ کام کر کے چھوڑیں گے اس وجہ سے آپ نے ان کو تنبیہ کی ہے یعنی آپ کو محسوس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شرارت کر دینی ہے کوئی نہ کوئی کہ تم بجائے اس کے کہ بھلائی چاہو انتظار کرو اور مجھ سے فیض حاصل کرو اس کی بجائے تم نے جو برائی کا فیصلہ جلدی میں کر لیا تمہیں جلدی کیا ہے اتنے عذاب کی اس میں یہ بھی معنی ہے کچھ دیر ٹھہر جاؤ وقت دو دیکھو شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے لیکن وہ انہوں نے افراتفری میں یہ فیصلہ کر لیا تھا ایک دفعہ قصہ چکایا جائے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون میں یہی مضمون ہے جو حسنہ کا انتظار ہے تو استغفار کے ساتھ ہوا کرتا ہے اس کے بغیر نہیں تم استغفار کر کے دیکھو اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو پھر تم پر رحم بھی کیا جائے گا اور بھلائی نازل ہوگی اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے قالوا طیرنا بک ومعک کہ ہم تو تجھ سے بدشگون لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں اب یہ جواب بظاہر بے تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ صالح کے فرمان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی یہ ہے کہ تم منحوس یہاں سے نکلو تم جو کہتے ہو کہ برائی کی جلدی کیوں مانگ رہے ہو تو ہم تو تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس دیکھ رہے ہیں. تم جتنی دیر ہمارے اندر رہو گے نحوست ہی پھیلاؤ گے. اس لیے جلدی بھلائی کی ہے نہ کہ برائی کی. یہ انہوں نے جوابی دلیل دی ہے اپنی طرف سے. اس پر فرمایا قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی کا معاملہ تو اللہ کے پاس اللہ کے سپرد ہے. تمہیں وہم ہے کہ ہماری بدشگونی ہماری وجہ سے تم مصیبتوں کے شکار ہوتے ہو. تمہارا شگون تمہاری اپنی گردنوں میں ہے. تمہاری بدعمالیوں کے ساتھ تمہارے بد انجام وابستہ ہیں. اور یہ فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ اس کا نتیجہ ظاہر فرمائے گا. بل انتم قوم تفتنون. تم ایک ایسی قوم ہو جو فتنوں میں مبتلا ہو چکی ہو یا فتنوں میں مبتلا کر دی جاؤ گی. تم ان فتنوں سے بچ نہیں سکتے اب. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں کچھ ایک قبیلے کے 9 افراد ایسے تھے جو فساد کرتے تھے زمین میں اور اصلاح کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. کسی قیمت پر اصلاح پر تیار نہیں تھے. یہ 9 کا لفظ کیوں ہے یہاں اور کیا کہتے ہیں مفسرین یہ کون سے 9 لوگ تھے؟ جن لوگوں نے سازش کی ہے حضرت صالح کی اونٹنی کاٹنے کی وہ چند قبیلے کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک سربراہ کے نیچے. اس لیے کہ اس زمانے میں جیسا کہ عربوں کے میں بھی رواج تھا ایک معزز انسان جو ایک قبیلے سے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو جو طاقتور ہو اس کو مارنا ویسے مذہب کے اختلاف پر تو ہو سکتا ہے مگر پھر بھی آسان کام نہیں تھا. اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا یا اس کے حقوق پر ہاتھ ڈال دینا یہ خطرہ تھا کہ اس کے نتیجے میں قبائل میں اختلاف پیدا ہو جائے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. وہ جو تفتنون کا جو وعدہ تھا اس کا اس بات سے بھی تعلق ہے. تو پھر یہ اسکیمیں بناتے ہیں جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسکیم یہ بنی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار اکٹھا ہو جائے اور یہ مل کر پھر وہ اکٹھا قتل کریں تاکہ کسی ایک پر اس کا حرف نہ آ سکے اور کسی ایک کے خلاف ان کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ بعد میں انتقامی کاروائی نہ لے انتقامی کاروائی نہ کرے. یہ وہ حکمت تھی جس کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور وہ جو 9 سردار تھے اس کے مقابل پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اکٹھے ہوئے تھے وہ کتنے تھے اور کون کون تھے. اس لیے میں نے پوچھا ہے 9 کا لفظ کیونکہ اس کا 9 کا ذکر کرنا بے ضرورت ہوتا اگر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے دور میں یا بعد کے دور میں 9 کو کوئی اہمیت نہ ہوتی. ہاں اچھا کون کون خود پتہ کریں نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ خبیثانہ عہد کرنے والے یہ سب مل کے قتل کریں. یہ کتنے افراد تھے اور کن کن قبیلوں کے نمائندہ اکٹھے ہوئے تھے. اگر یہ فگر مل گئی یعنی یہ واقعہ مل گیا اسی طرح تو ایک پہلو تو اس پیشگوئی کا اس وقت پورا ہو چکا. لیکن بعد میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں یا عہد حاضر میں اسلام کے اثر 9 غلبے کے سامان کے دوران ہو سکتا ہے 9 کا اکٹھا ہونا پھر رونما ہو جائے. لیکن ضروری نہیں کہ 9 افراد ہی ہوں. دراصل 9 افراد 9 قبیلوں کی نمائندگی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن وہاں نو قبیلوں کی نہیں کر رہے تھے، وہاں راہتن لکھا ہوا ہے، ایک قبیلے کے نو افراد، کیوں جی یہی ترجمہ بنتا ہے نا. تسعتو راہتن، راحت قبیلہ ہے اور تسعتو نو، ایک قبیلے کے نو، اس لیے یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ طے ہونے والا ہے کہ وہاں اگرچہ ایک ہی قبیلہ تھا، ہو سکتا ہے اس کے سب سیکشنز ہوں، اور اس لیے قرآن کریم نے تو بین حقیقت بیان کرنی تھی، پیشگوئی بنانے کی خاطر ایک قبیلے کے دس تو نہیں بنا سکتا قرآن کریم، لیکن اس طرز بیان سے مجھے لگتا ہے کہ وہ قبیلوں کے اندر سب سیکشنز تھے. اسی لیے کچھ عرصہ پہلے اس کے ترجمے کے دوران میں نے کافی لمبی خطوں کی دعوت کی مرکز کے علماء سے بھی، محققین کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ مجھے یقین یعنی تاثر تھا مجھ پر کہ نو آدمی محض ایک قبیلے کی نمائندگی نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مختلف قبائل کی نمائندگی ہوئی ہے. تو اس لیے اب مجھے یہ خیال ہے، اس کا علماء نے تو یہی جواب دیا کہ تحقیق سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں نکلی جی کہ ہم نو قبائل کی بات کر رہے ہوں، یعنی قبائل کی بات کر سکیں، اور نہ عربی کا یہ محاورہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تسعت و راہتن میں راحت کو نو قبیلے کہا جائے، کیونکہ جو گنتی کے قوانین ہیں اس کے لحاظ سے تسعت و راہتن نہیں ہو سکتا تھا. کیا آنا چاہیے تھا؟ اگر نو قبیلے ہوتے تو عربی اعداد کے قانون کی روح سے مرات جمع اور مجرور ہونا چاہیے تھا. رات کی جمع کیا ہے؟ ارحات. ہاں، اگر یہ جمع ہوتا تو یوں چاہیے تھا کہ تسعت و ارحاتن، اس لیے لغت کے اعتبار سے تو ہم نہیں کر سکتے اس کو. تو تسعت و راہتن میں نو افراد کی بجائے اگر نو سب سیکشن شمار کیے جائیں تو پھر یہ مضمون ٹھیک بیٹھتا ہے، اور بعید نہیں ہرگز کہ ایسا ہوا ہو کہ ایک قبیلہ نو سب قبیلوں میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اصل الگ سردار ہو، ان سب نے ایکا کر لیا ہو کہ ہم ایسا کریں گے، اور یہ دونوں واقعہ پھر دوبارہ اسلام میں اول دور میں بھی رونما ہوا ہو، روا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے واقعہ تو اتنا ہی تھا، اور بعد کے دور میں بھی مجھے خیال یہ بلکہ یقین ہے کہ اس قسم کی پیشگوئیاں بار بار پوری ہونے والی ہوا کرتی ہیں. ہاں، یہ نو مولوی تو ہوتے تھے اکٹھے، یاد آ گیا مجھے. نو ستارے. ٹھیک ہے جی، تو واقعہ تو یہ ہوا ہے، جن کو ستارے کہتے ہیں ان کے نام جو مرضی رکھ لیں، لیکن وہ تھے نحوست کے ستارے اور نو تھے، نو کی خبریں تو کافی آیا کرتی تھی اخبار میں ان دنوں میں.
نو ستارے ڈب گئے سارے.
کیا
نو ستارے ڈب گئے سارے؟
یہ کس نے
نعرہ تھا ان دنوں میں؟
کن کا؟
مخالفین کا.
مخالفین کا. اچھا، تو پھر وہی نو والی بات ہی ہے، وہ سب سیکشنز تھے، یہ امت وحدہ بنے ہوئے ہیں نا، پھر آگے ان کی سب سیکشنز بنے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بھی سب سیکشنز تھے جن کے نو نمائندے حضرت صالح کے خلاف سازش میں اکٹھے ہو گئے. ولا یصلحون، یہ ان کی خاص صفت ہے، کسی قیمت بھی اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے. قالوا تقاسموا باللہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. انہوں نے یہ ترکیب سوچی کہ قسمیں کھاؤ اللہ کی، لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ ضرور ہم اس کے گھر شب خون ماریں گے. نبیت کا مطلب ہے ہم رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر یہ کہہ دیں گے اس کے ولی سے، ما شہدنا محلے کا آلے ہی، ہم نے تو یہ جو واقعہ ہے ہلاکت کا اس کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. و وَإِنَّا عَلَى صَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کو پیشگوئی سمجھا جائے، کیونکہ واقعتاً حضرت صالح کے وقت یہ ہوا نہیں، ارادہ کیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے. عمل ہوا ہے اونٹنی کے کونچیں کاٹنے والا، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کا عہد اکٹھے ہونا یہ تاریخی ہونے والے واقعہ کی حیثیت سے پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک پیشگوئی کے رنگ کے طور پر ہے کہ آئندہ ہو جائے گا، جو پہلے نہیں ہو سکا آئندہ ایسا ہی ہونا ہے. اپنے دور میں تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ واقعتاً ہو گیا ہے. یہ نیتیں ان کی احمدیوں کے اوپر سب خون مارنے کی تھیں، یہ جو اکٹھے ہوئے تھے نا یہ فساد کی نیت سے اکٹھے ہوئے تھے، اور سیاست میں بھی سب خون مارنے کی نیت ہوگی ان کی، لیکن دراصل ان کی تمام سازشوں میں ہمیشہ فساد برپا کر کے تمام تر توجہ احمدیوں کے خلاف منتقل پھیرنا اور پھر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا، یہ ان کا طریقہ کار ہے. وہ مکرو مکرن، وہ مکرنا مکرن، وہ ہم لا یشورون، انہوں نے ایک مکر کیا، بہت بڑا مکر کیا، اور ہم نے بھی ایک ایسی تدبیر کی جو بہت بڑی تدبیر تھی، اور ہماری تدبیر کا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ ایک دلچسپ بات ہے اس میں کہ اللہ تو ان کے مکروں سے واقف ہے، اس لیے مکر ہمیشہ تب نقصان پہنچاتا ہے اگر اس میں سرپرائز کا ایلیمنٹ ہو. تبھی وہ کہہ رہے تھے نا رات کے وقت ہم چھاپا ماریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو ان کا مکر ہمارے سامنے تھا، اس لیے ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر جو ہم نے کیا ہے اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں، کیا آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا. فنظر کیفا کان عاقبت مکرہم، پھر دیکھ کے ان کے مکر کا انجام کیا ہوا، یہی نا کہ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، کہ ہم نے ان کو ان کی قوم کو تمام تر کو ہلاک کر دیا. اب ان کے مکر کا انجام، جہاں تک اس پر عمل درآمد کا تعلق ہے وہ تو کوئی نہیں تھا، لیکن مکر کا نتیجہ یہی تھا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب کو تمام تر کو ہلاک کر دیا. فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ہیں ان کے گھر جو چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا. اصل میں خاویہ ہے ویران، چھتوں کے بل گرنے کا دوسری قوم کے ساتھ ذکر ہے، وہ کون سی تھا، اسی کے ساتھ کہیں اور ذکر آیا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ چھتوں کے بل گھر گرے پڑے ہیں، یہ سمود یا آد کا، آد کے ساتھ کیا ذکر ہے یہ مجھے اب یاد نہیں رہا، مگر یہاں وہ چھتوں والا محاورہ نہیں، وہ چونکہ میرے ذہن میں تھا اس لیے میں نے وہ کہہ دیا. خاویہ تو صرف ویران کو کہتے ہیں، کیوں جی مومن صاحب، چھت سے گرنے کو تو نہیں خاویہ کہتے نا؟
ہوا گرنے کے معنی میں تو ہے،
ہوا بھی اور خوا بھی، ہے کے ساتھ ہوا تو ہے ہی نا، گرنے کے معنی بھی رکھتا ہے وہ. اچھا، دل کا وجود ہوں خاویہ تم بے ماں ظلم ہو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ محض ویرانی کے معنی ہیں، ویرانی کے معنی بھی ہیں خاویہ کے معنی، یا گرنے کے، یا دونوں کٹھے پھر ہوں گے، تو یہ گرے پڑے ویران گھر کہہ سکتے ہیں ہم. بس یہ ہیں ان کے گرے پڑے کھڑر بنے ہوئے ویران گھر، بے ماں ظلم ہو اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا. ان فی ذلک لآیت لقوم یعلمون، اس میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بہت بڑا نشان ہے. اب علم کا کیا تعلق ہے اس میں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بہت بڑا نشان ہے، عقل رکھتے ہیں نہیں فرمایا، فکر رکھتے ہیں نہیں فرمایا، کیونکہ علم رکھنے کی شرط کے ساتھ اسے نشان قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نشانی دی گئی ہے یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہے، کہ کون سی بستیاں ہیں، کب یہ زیر زمین دفن ہو گئیں، اور جب علم ہی کچھ نہیں تو نشان کیسے بن سکے گا؟ اس لیے وہ اہل علم جو پرانی قوموں کو ان کے آثار قدیمہ کھود کھود کر نکال کر معلوم کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ان کی عاقبت تھی، تو ان کے لیے نشان ہوتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اس زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان بستیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی زمانہ ضرور آئے گا جب یہ کھود کر نکالی جائیں گی اور ان کے متعلق سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کیا لوگ تھے، کیا 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 کرتے۔ آج کل یہ دور شروع ہے۔ دوسرا اس کا بات کا امکان ہے کہ عربوں میں سے کچھ صاحب علم لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی بستیاں کہاں کہاں تھیں، اور ایسے واقف لوگ بعض دفعہ قافلوں کو بتایا بھی کرتے ہیں جب وہاں سے گزر ہو کہ وہ علاقہ ہے جہاں یہ فلاں قوم آباد تھی۔ تو جو علم ہے اس کے ساتھ ہی عبرت کا تعلق ہے، ورنہ ایسا واقعہ نہیں ہے جو از خود صرف سننے سے عبرت پیدا ہو۔ جو دیکھنے کی عبرت ہے وہ سننے کی عبرت سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر فرمایا آیتن، یہاں مراد ہے بہت بڑا نشان، اگر وہ دیکھیں تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کتنا بڑا واقعہ گزر گیا ہے۔
پچھلی سورہ فرقان میں اس کا تھوڑا سا اشارہ تو ملتا ہے، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا۔
بالکل ٹھیک ہے، یہ وہی بس یہ انہیں کا ذکر تھا۔
جی، یہ بھی مطر کی بات ہو رہی ہے، مطر السوء
نہیں، مگر یہ سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔
وہاں واضح طور پہ نہیں،
واضح طور پہ نہیں نا، پھر یہ نہ ثابت ہوا۔
وَآدَن وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونَ،
سب کا ذکر ہے، پھر سمود بھی شامل ہیں۔
جی،
تو صاف پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی ان لوگوں کی بستیوں میں سے کم کچھ بستیاں ایسی تھیں جو معروف تھیں، مگر سب کی نہیں، کیونکہ عاد کا تو اب پتہ چلا ہے جا کے، جب کھدائی ہوئی ہے آثار قدیمہ کی تو عاد کے مدفن اب معلوم ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے تو انکار ہی کر دیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں یوں ہی فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس میں سے اس پر ہم نے جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے، کانو یتقون متقی تھے، ہمیشہ متقی رہے، ان کو ہم نے نجات بخش دی۔ ان کی نجات کا ایسا واقعہ تو نہیں ذکر ملتا کہیں کہ حضرت صالح چھوڑ کر نکل گئے ہوں، باقی سب کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ فرمانا کہ نجات بخش دی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سلیکٹو تھا، پتھراؤ جو آسمان سے ہوا ہے وہ بہت سلیکٹو تھا، اس نے کبھی مومن کو نہیں چھوا۔ اور ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ضمناً مجھے یاد آیا، یہ تحقیق کریں، سوال و جواب کے دوران کسی نے کہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب میں حج کے دوران آگ لگنے کا، یہ کیا مباہلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا میرے خیال میں تو اس کو مباحثے سے جوڑنا مناسب نہیں، ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے، اور اسے خام خواہ مبالا قرار دینا جب تک ہمارے پاس کوئی قطعی شہادت نہ ہو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ واپس آئے ہیں حج سے، وہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یقیناً مبالے سے تعلق رکھنے والا ایک نشان ہے، عید سے جڑا ہوا، جیسے لیکھ رام کا واقعہ تھا۔ اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا حال بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد وہاں کے علماء بھی اور پاکستانی علماء اور دوسرے بھی آوازیں دے دے کے بلند آواز سے موالے کی قبولیت کا اعلان کر رہے تھے، اور بعض گریہ زاری کر رہے تھے کہ اے خدا ہم نے قبول کر لیا، اب نشان دکھا نشان دکھا۔ اس کے دوسرے روز یہ واقعہ ہو جانا، یہ کوئی ہرگز اتفاق نہیں کرا دیا جا سکتا۔ اس لیے جو سعودی عرب کے ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ قوائف اکٹھے کریں, اور جو احمدی حج پہ گئے تھے وہ بھی بتائیں اپنے واقعات لکھ کے. ایک بھی احمدی کا نقصان نہیں ہوا, جو وہاں قریب بھی تھا اس کو بھی نقصان نہیں ہوا. بعض لوٹے ہیں جن کے گلے کو گلے بیٹھ گئے دھوئیں سے, یعنی اتنے قریب بھی تھے لیکن خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کا نقصان نہیں ہوا. تو یہ وہ سلیکٹو عذاب ہوا کرتا ہے, جو مزید اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں, جو اتفاقی ہو بھی سکتا تھا مگر نشان کے طور پر ہے, اس لیے اس نے چن چن کے احمدیوں کو چھوڑا ہے, جس طرح تعاون چن چن کے احمدیوں کو چھوڑا کرتا تھا. تو یہ اب تحقیق کروانی ہے مجھے, یہ بڑا اہم واقعہ مجھے خیال نہیں آیا پہلے. اینکم ولوطن اس قال لقوم ہی اتاتن الفاحشۃ وانتم تبصرون, اور لوط کو بھی یاد کرو, اس قال لقوم ہی جب اس نے اپنی قوم سے کہا اتاتن الفاحشۃ وانتم تبصرون, کیا تم فاحشہ کرتے فحش عادات میں مبتلا ہو, دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ بری باتیں ہیں. بس فحشا بے حیائی کے کاموں کو بھی کہتے ہیں عموماً, اور خاص طور پر ایسی بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کنٹیجس ڈیزیز ہو, جس کے نتیجے میں بدیاں پھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. تبھی فحشا نسبتاً کم درجے کا بھی گناہ معلوم ہو فحشا کے طور پر بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ بیماری جو انسان اگلوں کو لگاتا پھرے وہ اپنی ذات میں کم تر بھی ہو تب بھی پھیلنے والی بیماری ہونے کے لحاظ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. تو وہ جو عادتیں ان کو تھیں وہ پھیلنے والی عادتیں ہیں, اور آج کے زمانے نے بھی گواہی دی ہے اس بات کی, یہ بیماری جب قوموں میں داخل ہو تو پھر تیزی سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے گروہ بن جاتے ہیں, اور وہی بیماری جو حضرت لوط کی قوم میں فحشا بن گئی وہی بیماری آج اتنی قوت پکڑ چکی ہے کہ باقاعدہ چرچ میں اس کو تقدس مل گیا ہے, اس بیماری کو تحفظ مل گیا ہے کہ کوئی بھی حضرت مسیح کے چرچ کا خادم اگر اس بیماری میں مبتلا ہو جو لوط کی قوم کی تھی تو ہرگز کوئی اعتبار حرج نہیں ہے, وہ پھر بھی ہولی کا ہولی رہے گا. تو اس حد تک بے حیائی جب بڑھ جائے کہ اس کے اصولوں سے انحراف ہونے کے علاوہ ان اصولوں کے خلاف بغاوت ہو جائے, یہ جو مقام اب پہنچ گیا ہے جس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سزا لازماً مقدر ہے, یہ بچ سکتے نہیں اب. اور پہلی جب باتیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائیں وہ آئندہ کے لیے عبرت کے طور پر تھیں, تو یہ کیوں عبرت کے لیے نہ ہوگی؟ لازماً یہ بھی عبرت ہی کی خاطر بیان ہوئی ہے, اور لوط کی قوم جس بے حیائی پر اترے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے, یہ بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے باوجود فیصلہ کیے, یعنی اس کے اسی کے تتبع کر رہے ہیں. آئنکم لتاتون الرجال شہوتا من دون نساء, وہ کیا بے حیائی ہے؟ وہ یہ کہ کیا تم اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے مردوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم تو بہت ہی جاہل قوم ہو, ایسی قوم ہو جو جہالت کی باتیں کرتی ہو, جہلانہ طریق اختیار کیے ہوئے. تجہلون, اس بیماری میں اضافہ ہوا ہے, اب عورتیں بھی شامل ہو گئی ہیں اس بیماری میں, اور بیماریاں جب بھی دوبارہ آتی ہیں تو ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر بھیانک شکل اختیار کر کے آیا کرتی ہیں. تو اگر پہلے کچھ جواز تھا بھی ان کے چھوڑے جانے کا تو اب تو کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا, اس لیے انتظار کی بات ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا ان قوموں کو وسیع پیمانے پہ سزا نہ ملے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, ایڈز میرے نزدیک جو براہ راست اس بیماری سے تعلق رکھتی ہے, یہ اسی انہیں کے لیے مقدر ہوئی ہوئی ہے. یہ آسمان سے وہ گرنے والے پتھر ہیں جو بہت بڑی تعداد میں انسانوں کا صفایا کریں گے, انسان کہلانے والوں کا صفایا کریں گے. بہرحال حضرت حضور نے جب ان سے پوچھا کہ تم تو بڑے جاہل لوگ ہو, یہ کیا کرتے ہو, تو جواب دیا فما کانا جواب قوم الا ان قالو, ان کی قوم نے اس کے سوا اور کوئی, اس کی قوم نے, حضرت لوط کی قوم نے اس کے سوا کوئی اور جواب نہ دیا. اخرجوا آل لوط من قریتکم, لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو, آل لوط سے مراد سب ہیں, لوط بھی اور لاننے والے بھی, ان کو اپنی بستی سے نکال دو. انہم اناسوں یتطہر ہوں, یہ بڑے پاک باز بننے والے لوگ ہیں, بڑا پاک باز بنے پھرتے ہیں, پھر ان پاکوں کا ہماری گندی بستی میں کیا کام, اس لیے تبھی تقاضا کہ ان کو نکال کے باہر پھینکو. فان جینا ہو اہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین, ہم نے اس کو بھی اور جو اس کے اہل تھے یعنی اس کے ساتھ مومنین, ان کو نجات بخشی سوائے اس کی بیوی کے, جسے ہم نے پیچھے رہ جائے والوں میں مقدر کر دیا. قدرناها من الغابرین, یہاں مراد ہے کہ ہم نے دو باتیں ہیں, قدرنا, ہم نے یہ فیصلہ کیا پوری طرح حالات کو جائزے میں رکھتے ہوئے, پوری طرح حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ یہ بھی اپنے اوپر سزا واجب کر چکی ہے. دوسرا, ہم نے ایسا انتظام کیا کہ کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکی تھی, یعنی اس کے پیچھے رہ جانے کو قدر کیا ہے, ورنہ عام حالات میں اس کو چل پڑنا چاہیے تھا صاحب. قدرناها من الغابرین, ہم نے یہ انتظام کیا, ایسا معاملات کو اس طریق پر چلایا کہ وہ پیچھے رہ گئی. وہ امترنا علیہم مطرا, پھر ہم نے ان پر ایک بارش برسائی, ایک بارش, ایک بہت بڑا عذاب ہو اس کے لیے بھی نکرا استعمال ہوتا ہے, بعض لوگ بہت بڑی نعمت ہو اس کے لیے بھی نکرا استعمال ہوتا ہے, تو مطلب ہے کہ خاص قسم کی ایک بارش تھی جو بہت ہی خطرناک تھی. فساء مطر المنظرین, اور وہ لوگ جنہیں ڈرایا جاتا ہو ان کی بارش بہت بری ہوا کرتی ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون, تو کہہ دے الحمد للہ, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, وسلام علی عباده, اور اس کے بندوں پر سلام, الذین اصطفا, ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء, یا پھر وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, بہتر ہے, پہلا سوال ہے اللہ بہتر ہے. ام من میں جو یا کا مضمون ہے وہ اس لیے ہے کہ یا پھر اس کا سوال وہ اس رنگ میں بھی کرو, ام من خلق السماوات والارض, کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا. وہ انزل لکم من السماء ماء, اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. اب وہ بارش جو تھی اس کے مقابل پر ایک اور بارش کا ذکر ہوا ہے, اور فرمایا بارشیں تو احسان کی خاطر اتاری گئی تھیں, اسی لیے حضرت نوح نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم توبہ کرو گے تو ایسی بارش اترے گی جو تمہارے گھر بار اندر باہر برکتوں سے بھر دے گی. تو مقصد اور ہے اور اس کا استعمال اور ہو رہا ہے, جس کی ذمہ داری ان قوموں پر ہے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل کو اس کے عذاب میں بدل دیا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت, لوط کی قوم کی بارش تو جو کچھ اگا ہوا تھا اس کو بھی برباد کر گئی. یہ وہ بارش ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، حدائق ذات ابہجن، ایسے باغات پیدا کرتی ہے جو بہت ہی بارونق ہیں، بہت ہی پربہار ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم میں تو یہ طاقت نہیں تھی، یہ نہیں ہے کہ تم اس کی نشو نما کر سکو. شجرہ تمبے تو شجرہا، اس کی رویدگی کی، اس کی سرسبزی کی، یا اس کی ان کے درختوں کی نشو نما کر سکو. تو ہا کی ضمیر امت نبی ہدایقہ کی طرف ہوگی، جی ہدایقہ کی طرف جائے گی، ان باغات کی نشو نما کر سکو. آلہم ما اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یادلون، مگر وہ بہت ہی ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں. اب یادلون کا دوسرا معنی کیا ہے مومن صاحب؟ یہاں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو ظالمون یا یظلمون کے معنی کیوں نہیں، لفظ کیوں نہیں استعمال کیا قرآن کریم میں؟ یہ تطہرون کا جواب ہے، انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی نا اس کا مزہ ان کو چکھایا گیا. اچھا یہ تطہرون، تو یہ یادلون ہیں، ان کا انصاف، ان کا تقویٰ یہ ہے، یعنی ایسے لوگ، یعنی صرف حضرت لوط کی قوم مراد نہیں، مگر کیونکہ محاورے وہ استعمال ہو چکے ہیں قرآن اور خدا کے بندوں کے خلاف، اور وہ طرز عمل تان آمیزی کی، تو ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے جس میں تان مخفی ہے لیکن جو ظاہر ہے وہ ظلم ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، یا پھر کون ہے وہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں یا دریا جاری کر دیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے جو میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے دو سمندروں کے درمیان روک پیدا کر دی، البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان ایک روک پیدا کر دی. الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے. اب یہاں بعض باتیں تو بالکل واضح اور کھلی کھلی ہیں، جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، یہ تو صاف ایسے مضامین ہیں جو ہر ایک علم میں ہیں، لیکن ساتھ ایک ایسی بات بھی بیان فرما دی جو عام دستور میں روزمرہ کے طور پر ایک شخص اپنی طرف سے بات بنانے والا بیان نہیں کرے گا، اور وہ ہے وجعل بین البحرین حاجزا، اور یہ وہی بحرین کا ذکر ہے جس قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ ایک ایسی روک ہے جسے خدا دور کر دے گا. تو ایسی پیشگوئی ہے جو آئندہ زمانے میں رونما ہونے والی تھی، جس سے اس دلیل میں غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اس زمانے کے لوگ تو بہت سے ایسے تھے جو مانتے تھے کہ خدا ہے، اور باوجود مشرک ہونے کے پھر جب پوچھا جاتا تھا تو کہہ بھی دیتے تھے کہ اللہ ہے. ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا جو آج کل ہے، جس میں انہوں نے یہی سوال ان سے دہراؤ تو جواب دیں گے کوئی بھی نہیں، خود بخود ہے. تو ان کا توڑ اس میں رکھ دیا میرے نزدیک، حاجزہ کہہ کے ہمیں وہ دلیل سکھا دی ہے کہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، ایک ایسی بھی روک ہے دو سمندروں کے درمیان جس کے دور کرنے کی خدا تعالیٰ نے پہلے سے پیشگوئی فرما دی تھی، اور یہ وہ دہریت کا زمانہ ہے، اس میں رونما ہونا ہے، ہو چکی ہے. دو الگ الگ آیتوں میں دو الگ الگ سمندروں کا ذکر ہے, اور دو ہی سمندر ہیں, دو دو ہی سمندر ہیں جو اس طرح جوڑے گئے ہیں, اور جو جن آیات میں ذکر ہے وہاں تفصیل ایسی ہے جو جس سمندر کی بات ہو رہی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے قطعی طور پر, اس کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو یہ جو بحرین حاجزہ ہے یہ ایک فرضی کلام بنانے والے کے دماغ میں اس موقع پر آ ہی نہیں سکتا, یہ بڑے تعجب کی بات ہے. بیچ میں اضافہ ہو گیا, ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل اس پہلو سے کہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام لگتا نہیں ہے, دوسرا یہی نقطہ جو عجیب لگ رہا ہے یہی سب سے اہم نقطہ بن گیا دہریوں کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ اتفاقی حادثات نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں جو ایک قادر مطلق خدا کا بنایا ہوا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض, یا پھر وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے, یعنی ایسا شخص جو سخت بے قرار ہو چکا ہو اور مجبور ہو کوئی بس نہ جائے اس کی, ایسا شخص مستنی جس کی بے قراری میں بے بسی کا غلبہ ہو جائے, اذا دعا ہو جب وہ پکارتا ہے اس کو اللہ کو, وہ یکشف السوء اور وہ اس برائی کو پھر دور فرما دیتا ہے, وہ یجعلکم خلفاء الارض اور وہ ہے جو تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے. آئلہم اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کرے, قلیل ما تذکرون, مگر بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, یا پھر کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے, تمہارے لیے ہدایت کے سامان کرتا ہے. وَمَا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشارت دیتے ہوئے, بین یدائے رحمت ہی, اس کی رحمت کے آگے آگے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بشارت دیتا ہے اس کی رحمت کے آگے آگے ہوائیں, وہ کیا چیز ہے؟ ہوائیں جب برساتی ہے, بادل اٹھ رہے ہوں اور لہکتی ہوائیں آتی ہیں تو صاف بتا دیتی ہیں کہ بہت مزے کی بارش ہونے والی ہے, مزاج ہی بدل جاتا ہے, ہوا کا رنگ بدل, ہوا کی خوشبو بدل جاتی ہے. اس لیے یہ وہ نقشہ ہے جو فرما رہا ہے کہ کون ہے جو پھر آنے والی بادل کو, بارشوں کو, جو رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں, ان سے آگے آگے پھر خوشخبریوں کی ہوائیں بھی چلاتا ہے, انہیں سے لوگ مست ہو جاتے ہیں ہواؤں کے اثر سے. آئلہم اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے, یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون, بہت بلند ہے اس سے اللہ, اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. یہ ابھی وقت ہے نا, افمن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, امن امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, یا پھر وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے. یبدأ اور لفظ ہے اور بدأ اور لفظ ہے, بدأ میں تخلیق کا آغاز مضمون کے اندر داخل ہے, اور بدأ کا مطلب ہے شروع کرنا کوئی چیز بھی. تو بدأ میں جو عین کے ساتھ بدأ ہوتا ہے نا, اس میں تخلیق کا مضمون داخل ہے, اور جو بغیر اس کی حمزے والی بدأ ہے اس میں صرف آغاز کے معنی ہیں. تو جب اس کو جوڑتے ہیں یبدأ الخلق تو بدی کے معنی بن جاتے ہیں, وہ جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے, پہلی دفعہ اس کو کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے. ثم یعیدہ, پھر اس تخلیق کے عمل کو دہراتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض, اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیلیں لاؤ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، تو ان سے کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، من فی السماوات والارض الغیب لا یعلم کا اثر من پہ چلے گا، نہیں جانتا غیب کو من فی السماوات والارض وہ جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی من کے تابع ہے وہ ہمیشگی کا وجود نہیں ہے، اور اس پہلو سے وہ جو آسمان پر بسنے والی مخلوقات ہیں وہ چونکہ ذکر فرما دیا گیا ہے، وہ فرشتے ہی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے متعلق بھی غیر منقطع مسلسل ازل کی زندگی ممکن نہیں ہے. کوئی ایسا وقت ضرور اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے زمین و آسمان پر جس میں توحید کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. چنانچہ یہ آیت تو اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون کا مضمون من کی طرف ہی جائے گا. ایان یبعثون، کیوں جی اس کے سوا کوئی اور ضمیر بنتی ہے؟ اس کی جو من کے تابع گروہ ہے، وما یشعرون کی ضمیر ان کے سوا کسی اور طرف جا سکتی ہے؟ وہی ہے نا. اور من جو ہے وہ حاوی ہے ہر صاحب عقل چیز پر، یزی شعور وجود پر، تو فرشتے اسے الگ ہو نہیں سکتے پھر. اور پھر غیب کا آسمان اور زمین میں ہونے کے ساتھ تعلق نہیں، من کا آسمان اور زمین میں ہونے سے تعلق ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواہ کوئی باشعور وجود آسمان میں ہو، خواہ کوئی باشعور وجود زمین میں ہو، وہ غیب نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے. اور ایسے سب لوگ، خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، انہوں نے لازماً ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اس لیے اگر وہ مریں گے ہی نہیں تو اٹھائے جانے کی کیا بحث اٹھتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا سب پر کوئی ایسے لمحات مقدر ہیں جب ان کا شعور مٹ جائے اور دوبارہ ان کی حاضری سے پہلے ایک کل عدم ہونے والا ایک دور آئے ان کے اوپر. یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موت کیا معنی رکھتی ہے، مگر شعور کے مٹنے کا مضمون تو بہرحال وہاں موجود ہے. بلے دارا کا علم ہم فی الآخرہ، لیکن یہ جو کفار ہیں ان کا آخرت کے بارے میں علم اپنے کنارے کو پہنچ گیا ہے، یہی کچھ تھا، اس سے زیادہ ان کو کچھ پتہ نہیں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا امون، بلکہ اس کے متعلق اندھے ہو چکے ہیں. یہ تین مضامین ایک ہی آیت میں تدریج کے اعتبار سے بیان ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے، کیا مطلب ہے بل کا؟ ہم صاحب بتائیں، ان کن تم مومنین. ہاں جی، لیکن پہلے ہے بل ادارہ کا علم ہوں فی الآخرہ، بس یہی کچھ تھا ان کا علم، آخرت کے بارے میں ان کو اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے. کیا علم نہیں ہے؟ کب اٹھائے جائیں گے؟ یہاں سے بات چلے گی تو بات مضمون سمجھ آئے گی. ان کا کیا علم ہے جو سب کچھ یہی ہے؟ ان کا علم کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے, اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے تو یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اعتقاد تو رکھتے ہوں لیکن وقت کا نہ پتہ ہو کب اٹھائے جائیں گے. یہ آیت ان غلط خیالات کی نفی فرما رہی ہے جو امکاناً پیدا ہو سکتے ہیں دل میں. جب یہ کہا جائے کہ ان کو پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے تو یہ پہلو امکان ہے کہ ان کو مانتے ہوں کہ اٹھائے ضرور جائیں گے. کیوں جی؟ اس پہلو کی نفی ہونی چاہیے تھی. یا یہ کہ شک ہے شاید اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں, تو خدا تعالیٰ نے یہ تجزیہ مکمل فرما دیا یہاں. بلے دارک علم ہوں فی الآخرہ, ان کا آخرت کا علم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کے اندر دو گروہ ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو شک میں مبتلا ہیں, وہ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آخرت نہیں ہوگی مگر یقین نہیں آتا ان کو. اور ایک اور گروہ بھی ہے, بل ہوں منہا امون, جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں, وہ آخرت کے کسی طرح قائل ہی نہیں ہیں. بس اس کے اوپر یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے. اب چونکہ اتنا وقت نہیں رہا کہ تلاوت کر کے نئی صورت کا آغاز کیا جائے, اس لیے چند منٹ ہومیوپیتھک کا جو کام ہے باقی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. پھر چند منٹ پہلے بھی فارغ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, میرے کام بھی ہیں کافی.